اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں توفیق دی کہ ہم نہج البلاغہ کے اس مخصوص پروگرام کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ ناظرین، ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ نہج البلاغہ کے حوالے سے ہے، اور اس میں جو آج کا خطبہ آپ کے سامنے انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور ہمارے مہمان جو انشاءاللہ بیان فرمائیں گے وہ نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے جو آپ کو ظاہری حکومت ملی ہے، اس کے ملنے کے بعد جو آپ نے ممبر پر یہ خطبہ ارشاد فرمایا، نہایت سخت الفاظ تھے اس خطبے کے، اس لیے کہ حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام نے جو پہلے والی حکومتوں کا حصہ یعنی دور دیکھا، اس میں کیا ہوتا تھا؟ بیت المال کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہوتا تھا، رشتہ داروں کو، متعلقین کو، قرابت داروں کو زیادہ دیا جاتا تھا، اور اس میں جو انصار اور مہاجرین میں بھی فرق تھا، غلام اور آزاد میں بھی فرق تھا۔ لیکن مولا کائنات نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ وہاں پر عدالت کا استعمال کیا، اور آپ نے یہ اعلان کیا جو آپ کے خزانہ دار ہیں جن کا نام ہے عبید اللہ ابن ابی رافع، امام نے ایک خاص حکم صادر کیا، کہا کہ دیکھو کسی کو بھی 3 دینار سے زیادہ نہیں دیا جائے گا، جو بھی آئے گا اس کو 3 دینار دیے جائیں گے، چاہے وہ یعنی مہاجرین سے ہو، چاہے وہ انصار سے ہو، چاہے وہ اشراف سے ہو، چاہے وہ آزاد ہو، چاہے وہ غلام ہو۔ بہت سے لوگوں کو اس کے اوپر اعتراض ہوا، مثلا ایک تاریخ میں نام ملتا ہے سہیل ابن حنیف، تو یہ سہیل ابن حنیف یا سہیل ابن حنیف جو ہیں ان کو اعتراض ہوا، یہ آنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کل تک جو ہے یہ میرا غلام تھا اور آج میں نے اس کو آزاد کر دیا، تو اس کو بھی 3 دینار ملیں گے اور مجھے بھی 3 دینار ملیں گے۔ امام نے کہا کہ ہاں، یہاں پر سب کو 3 دینار ملیں گے، اس لیے کہ خداوند عالم کی نگاہ میں سب برابر ہیں، سب نے برابر زحمتیں کی ہیں، سب محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جنگ میں جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، مال غنیمت جمع کیا جاتا ہے، تو اسی اعتبار سے سب کو دیا جائے گا۔ تو یہ عدالت کا جو استعمال کیا، یہیں سے لوگوں کو کھٹکنے لگا کہ یہ حکومت ہمارے لیے سازگار نہیں ہے، ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، اور یہیں سے امام کے خلاف جو مشکلات تھیں ان کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو امام یہیں پر آنے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں اور ایک سخت خطبہ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کے ذریعے اس خطبے کو دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن کلام اللہ علیہ السلام، واللہ لو وجدتہ قد تزوج به النساء وملک به لما لرددتہ فإن في العدل سعة ومن ذاق عليه العدل فالجور عليه أضيق۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 15 ہے، جسے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا جب آپ کو خلافت ظاہری ملی اور لوگوں نے قتل عثمان کے بعد آپ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی۔ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ بیعت کا دوسرا دن تھا جس وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا واللہ لو وجدتہ قد تزوج به النساء وملک به لی ما لرددتہ، اللہ کی قسم اگر میں کسی مال کو اس حالت میں دیکھوں کہ جسے عورت کا مہر بنا دیا گیا ہو یا اس سے کنیزیں خرید لی گئی ہوں، تو میں اس مال کو واپس لے لوں گا۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر میری حکومت سے پہلے تم نے ناجائز طریقے سے بیت المال کو حاصل کیا تھا، اگر تم نے اپنے تعلقات کی بنیاد پر، اپنے رشتہ داریوں کی بنیاد کے اوپر تم نے بیت المال کو حاصل کر لیا تھا، زمینیں لے لی تھیں، باغ لے لیے تھے، جو بھی اموال تم نے حکومت سے ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہیں، امام علی علیہ السلام نے قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ تم اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لو، میں ان سارے اموال کو تم سے واپس لے لوں گا، چاہے تم نے اسے عورتوں کو مہر کے عنوان سے کیوں نہ دے دیا ہو، یا تم نے اس پیسے سے یا تم نے ان پیسوں سے کنیزیں کیوں نہ خرید لی ہوں، میں ان سارے اموال کو تم سے واپس لے لوں گا۔ کیوں؟ فَإِنَّا فِي الْعَدْلِ سَعَةً، اس لیے کہ عدل میں، انصاف میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے، اور جس کے لیے انصاف میں تنگی ہو، عدل میں تنگی ہو، تو اس کے لیے ظلم میں تو اور بھی تنگی ہوگی۔ یہ خطبہ وہ ہے ابن ابی الحدید معتزلی کے نقل کے مطابق، جس وقت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اس وقت لوگوں کے اندر اطمینان پیدا ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ پچھلی حکومت سے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، ظلم کی وجہ سے، بے عدالتی کی وجہ سے، بے انصافی کی وجہ سے عالم اسلام عجیب و غریب صورتحال سے گزر رہا تھا۔ جب خلیفہ سوم کے قتل کے بعد لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، تو اس وقت لوگوں کو اطمینان حاصل ہو گیا اور لوگوں نے چین و سکون کی سانس لی کہ اب علی کی حکومت ہے تو عدل سے کام ہوگا، اب علی کی حکومت ہے تو انصاف سے کام لیا جائے گا۔ مولا کائنات نے اپنے اس خطبے میں عدل اور انصاف کا تذکرہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ حکومت حکومت کہے جانے کے لائق نہیں ہے جس میں عدالت نہ پائی جاتی ہو، وہ معاشرہ معاشرہ کہے جانے کے لائق نہیں ہے جس میں عدالت نہ پائی جاتی ہو، عدالت کی بنیاد کے اوپر سماج میں امن و امان پیدا ہوگا، عدل و انصاف کی بنیاد کے اوپر یہ انسانی معاشرہ آگے بڑھے گا۔ اور مولا کائنات نے جو کچھ کہا تھا اسے عملی طور سے ثابت بھی کیا۔ اسی لیے لکھنے والوں نے جب لکھا کہ امیر المومنین کو کیوں قتل کیا گیا، علی ابن ابی طالب کے سر پہ ضربت کیوں لگائی گئی، تو مورخین نے جواب دیا، قتل فی محراب ہی لشدت عدلہ، علی محراب عبادت میں اپنی عدالت کی وجہ سے قتل کیے گئے۔
ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ دیکھیے، اس حصے میں جو ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا گزشتہ پروگرام سے، وہ ایک دعا کا تھا کہ جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت میدان جنگ کے لیے جاتے ہیں اس وقت وہ دعا پڑھتے ہیں۔ وہ دعا نہج البلاغہ میں ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے مہمان اسی کے حوالے سے انشاءاللہ اس سے پہلے پروگرام میں بھی گفتگو کی تھی اور اس پروگرام میں بھی اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اس سے ایک چیز اور واضح ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ امام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، ہماری جنگ بھی خدا کے لیے ہے، ہماری صلح بھی خدا کے لیے ہے، اور ہم جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ خدا کی مرضی کے لیے ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں دعا سے امام یہ بتاتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے دعا کرنے کی، یعنی امام خدا کو متوجہ کر رہے ہیں، ایک انسان کو متوجہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی کے کسی بھی حصے میں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں اپنے آپ کو خدا سے بے نیاز نہیں سمجھنا چاہیے۔ چاہے وہ آرام کا زمانہ ہو، صلح کا زمانہ ہو، جنگ کا زمانہ ہو، ہمیں خدا کی طرف لو لگانی چاہیے، ہم اس سے بے نیاز نہیں ہیں، ہم ہر چیز میں اس خدا کے محتاج ہیں۔ اور مومن وہی ہوتا ہے کہ جو ہر چیز میں خدا کو نظر میں رکھتا ہے، چاہے وہ میدان جنگ میں ہو۔ اور پھر یہ بھی کہ جو دعا کر رہے ہیں، اس سے یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو اسلام ہے وہ جنگ کا حامی نہیں ہے، وہ جنگ کا طرفدار نہیں ہے، اس لیے کہ جنگ سے جو نقصانات ہوتے ہیں انسانیت کے لیے اسلام اس کو برداشت نہیں کرتا، یہ تو مجبوری ہوتی ہے کہ جو دفاع کے طور پر اسلام جو ہے وہ جنگ کی اجازت دیتا ہے، ورنہ اسلام زندگی دینے کے لیے آیا ہے، اسلام امن برقرار کرنے کے لیے آیا ہے۔ اور جنگ کے لیے بھی وہیں پر اقدام کیا جاتا ہے اسلام کی نظر سے کہ جہاں پر امن پامال ہو رہا ہو، جہاں فساد پھیلایا جا رہا ہو، تو یا تو اپنے دفاع کے لیے یا اس ناامنی کو اور فساد کو ختم کے لیے۔ تو مولا کائنات یہاں پر یہی دعا کر رہے ہیں، اور بالکل انسان کے مزاج کے برخلاف، چونکہ انسان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ ان الانسان لیطغی اراہ استغنا، کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو جہاں بھی یعنی غنی محسوس کرتا ہے، بے نیاز محسوس کرتا ہے، وہیں طغیان کرنے لگتا ہے۔ لیکن امام کہتے ہیں کہ نہیں، چاہے ہم جس میدان میں ہوں، ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ خداوند عالم کو نظر میں رکھے، چاہے وہ صلح کا میدان ہو، چاہے وہ جنگ کا میدان ہو، چاہے وہ آرام ہو یا وہ بدامنی ہو، ہر مقام پر ہمیں خدا کو نظروں میں رکھنا چاہیے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، دعا کا جو یہ حصہ ہے اس کو مل کر اپنے مہمان کے ساتھ دیکھیں۔
مکتوب نمبر 15 کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں اگر ہم اس مکتوب کو سمیٹنا چاہیں تو اس میں تین چیزوں کی طرف اشارہ ملتا ہے ہمیں۔ ایک یہ کہ مولا اس میں چونکہ ایک دعا کی شکل میں یہ ہے، اور مولا اس میں دعا کرتے ہیں اپنے خالق کی بارگاہ میں، اس دعا میں تین چیزوں کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ ایک ہدف مولا کے نکلنے کا کیا ہے، یہ جنگ سے پہلے جو یہ دعا پڑھی ہے مولا نے، اس میں ہدف وہ فرماتے ہیں کہ توحید ہے، وہ ہر چیز میں توحید کو مقدم رکھتے ہیں، یعنی اگر ہمارے دلوں کا رجحان ہے وہ خدا کی طرف ہے، ہماری آنکھیں جس چیز کو دیکھتی ہے، جس چیز کو مشاہدہ کرتی ہے، وہ بھی خدا کی ہی طرف ہے، خدا ہی کی مخلوق کو سمجھ کے ہمیں کسی کے ساتھ معرکہ آرائی اور مقابلہ کرنا ہوگا۔ اسی طرح سے ونقلت الاقدام، اور ہمارے جو قدم اٹھتے ہیں اس میدانی جنگ کے لیے، یہ قدم ایک جگہ سے دوسری جگہ جب منتقل ہوتا ہے، اٹھتا ہے یہ قدم، تو اس ہر قدم میں اللہ کی ذات کو ہمیں نظر میں رکھنا ہے اور کسی کو نہیں۔ وَأُنْدِيَتِ الْأَبْدَانِ، اور جسم جو لاغر ہو جاتے ہیں، جسم جو فرسودہ ہو جاتے ہیں، نحیف ہو جاتے ہیں، وہ بھی اسی لیے ہے کہ خدا کی ذات کو ہم نے نظر میں رکھنا ہے اور نہ کسی اور چیز کو۔ لہٰذا جنگ کے آغاز سے پہلے اور جنگ میں نکلنے سے پہلے ایک مکمل خدا شناسی کا درس مولا دیتے ہیں، سبق دیتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو، اپنے اصحاب کو، اور یہ ہر ایک کو نظر میں رکھنا ہوگا۔ دیکھیے آج کل کی دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں، چونکہ ایک طرح سے مولا اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ مجھے جنگ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، چونکہ بس اللہ کی ذات کے لیے ہے، تو اس لیے میں جا رہا ہوں، اگر نہ جنگ کا آغاز نہیں کرتے اور نہ جنگ طلبی کرتے ہیں، چونکہ اس کے آثار بہت خطرناک ہیں، اس کے آثار بہت ہی نقصان دہ ہیں۔ آج کل بھی، خاص کر آج کل جو جنگیں ہوتی ہیں، مثلا آپ دیکھیے فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی ہے، اس کے وہ نقصانات آج بھی، آج کی نسل کو بھی ان نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ آج بھی ہم وہ لولے لنگڑے دیکھتے ہیں کہ وہ آج کل پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا مولا ایک تو اس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کا ہدف یہ ہے کہ ہم خدا کو نظر میں رکھے، توحید کو نظر میں رکھے۔ دوسرا ہدف یہ ہے کہ اس میں جو کینے دلوں میں تھے، جو برائیاں تھیں، جو چپکلشیں تھیں دلوں کے اندر، وہ پنپنے لگی ہے، وہ اجاگر لینے، اور ایک بڑی نازک سی تعبیر کی ہے یہاں پہ مولا نے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اللہم قد صرح مکنون الشنعان، اے پاک پروردگار، اے خدا، اے معبودہ، بے شک جو چھپے ہوئے تھے، مکنون، کیا چھپے ہوئے تھے؟ وہ عداوتیں، وہ کینے جو دلوں کے اندر چھپے ہوئے تھے، وہ کینے کیا ہوئے؟ وہ اظہار ہونے لگی، وہ صراحت کے ساتھ آشکار ہونے لگی۔ وجاشت المراجل الادغان، جاشت کہتے ہیں جوش کو، جوش یعنی کیا، کون سی چیزیں جوش میں آنے لگی ہیں، کون سی چیزیں جو ہے وہ کھولنے لگی ہیں۔ جب پانی ہوتا ہے نا، اس آگ پہ ہم رکھتے ہیں، پھر پانی جب جوش میں آتا ہے تو کھولنے لگتا ہے۔ یہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے جو دیگے ہیں، مراجل کہتے ہیں مرجل کی جمع ہے، مرجل کہتے ہیں دیگ کو، ازغان بھی اسی طرح سے، یعنی جو دیگے ہیں یہ کینوں کی دیگے جو سینوں میں ہیں، ان میں جوش آنے لگا ہے، ان میں اب وہ درواقعہ جس طرح سے انسان کہتا ہے کہ میرا خون کھولنے لگا ہے، تو اسی طرح سے ان کا کینہ جو ہے وہ کھولنے لگا ہے، اور یہ میرے مقابلے میں آئے ہیں۔ مثلا اگر فرض کریے جنگ جمل ہے یا جنگ صفین ہیں۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، یعنی یہ دوسرا ادب ہے۔ اور تیسرا ادب جس کی طرف مولا اشارہ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اب اگر اس چیز میں ہمیں کامیاب ہونا ہے، اب اگر ہمیں انسانیت کو بچانا ہے، ہمیں جنگ بھی نہیں کرنا ہے۔ ایک ظریف سی تعبیر کرتے ہیں یہاں پہ مولا، کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری ہی طرف اب متوسل ہوتے ہیں، اب تیری ہی طرف توسل کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں توسل کرنے کے بعد مولا اس چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں اور اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو، ہم صرف اپنے لیے نہیں چاہتے بلکہ دشمن کے لیے بھی ہم سلامتی چاہتے ہیں، دشمن کے لیے بھی ہم نقصان نہیں چاہتے بلکہ دشمن کے لیے بھی ہم رستگاری اور کامیابی کی خواہش۔
ناظرین، پروگرام کے تیسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ حکم کے حوالے سے ہوتی ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دو حصوں کو دیکھا، ایک جو خطبات کا حصہ تھا، دوسرا جو ناموں کا حصہ تھا، جو آپ کے خطوط ہیں ان کا حصہ، اس میں ایک دعا کا حصہ آپ نے دیکھا، اور یہ تیسرا حکمتوں کا حصہ ہے۔ اس میں بھی انشاءاللہ ہم جو ہیں آج ایک جو حکمت نمبر 4 جو اس سے پہلے پروگرام میں آغاز کیا تھا ہمارے مہمان نے، آج انشاءاللہ اسی کا ادامہ ہے، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ تو آج دو چیزوں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، ایک تو آداب کے بارے میں، ادب کے بارے میں، اور دوسرے فکر کے بارے میں۔ امام نے ان دونوں چیزوں کی طرف بہت متوجہ کیا ہے، تو انشاءاللہ اس کی تفصیلات تو ہم اپنے مہمان سے دیکھیں گے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ادب ہے وہ انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیے، علم کی اہمیت کا کوئی منکر نہیں ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ ادب ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر خالی علم ہے اور ادب نہیں ہے تو وہ علم بھی مفید نہیں ہے۔ اگر انسان مؤدب نہ ہو تو چاہے جتنا بڑا وہ صاحب علم ہو، کوئی اس کے پاس نہیں جاتا۔ اور اسی چیز کے پیش نظر حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب ایک شعر ہے، امام فرماتے ہیں کہ لیس الیتیم الذی قد مات والده ان الیتیم یتیم العلم والادب۔ یتیم وہ نہیں ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے، جس کے والد اس دنیا سے چلے جائے، وہ یتیم نہیں ہے، بلکہ یتیم وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہ ہو اور جس کے پاس ادب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے یہاں یتیم اس کو کہا جاتا ہے جس کے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں، کہ بھائی یہ اب یتیم ہو گئے، لیکن امام کہتے ہیں کہ ماں باپ کے دنیا سے جانے والا ہماری نظر میں یتیم نہیں ہے اگر اس کے پاس علم ہے اور ادب ہے، بلکہ یتیم وہ ہے جس کے پاس علم اور ادب نہیں ہے، چاہے ماں باپ بھی زندہ ہوں، لیکن اگر اس کے پاس علم نہیں ہے اور اس کے پاس ادب نہیں ہے تو وہ ہماری نظر میں یتیم ہے۔ تو ہمارے ساتھ رہیں، حکمت نمبر 4 کا جو دوسرا حصہ ہے اس کو مل کر اپنے پروگرام میں اپنے مہمان کے ساتھ دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام والآداب حلل مجددہ والفکر مرآۃ صافیہ۔ حضرت امیر علیہ السلام حکمت 4 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والآداب حلل مجددہ۔ اس سے پہلے کا جو حصہ اس حکمت کا تھا وہ اس سے پہلے والے پروگرام میں بیان ہو گیا۔ یہاں سے حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ آداب حلل مجددہ۔ آداب جب کہا جاتا ہے عربی میں تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا جو نظم اور ضبط ہے اس پر اس کو عمل کیا جائے۔ مثال کے طور پہ زندگی کا ایک نظم و ضبط ہے، انسان کے اٹھنے کا، انسان کے بیٹھنے کا ایک نظم و ضبط ہے، انسان کے سونے کا، انسان کے جاگنے کا ایک نظم و ضبط ہے، انسان اپنی زندگی میں لوگوں سے کیسے ملے اس کا ایک طور طریقہ ہے، انسان اپنی سوسائٹی میں کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے اس کے کچھ ایٹیکیٹس ہیں، انسان اپنے دین والوں سے کیسے ملے اس کا ایک طریقہ ہے، انسان اپنے دین کے علاوہ جو اس کے ہم مسلک نہیں ہیں ان سے کیسے ملے، اس کا ایک الگ طرز ہے. انسان اپنے دشمنوں سے حتیٰ کیسے ملے، اس کا ایک الگ اسلوب ہے. تو لہٰذا ہر چیز کا ایک نظم و ضبط ہے. ان کو بولتے ہیں آداب، کہ جس کو ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی تمیز کا عنوان بھی دیا جاتا ہے، کہ اگر انسان کے پاس تمیز ہے تو مولا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ تمیز، یہ آداب حلل مجددہ. حلل کہتے ہیں، یہ جمع ہے حلیے کی، حلیہ کہتے ہیں انسان کے زیوروں کو. امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اپنی زندگی کے مختلف میدانوں میں، اپنی زندگی کی مختلف فیلڈز میں، اپنی زندگی کے مختلف اسپیکٹس میں ان آداب کا اس کے اوپر عمل کرتا ہے، ان تمیزوں کو ان کی رعایت کرتا ہے، تو یہ اس طریقے سے ہے کہ اس کے پاس ہر دن ایک نیا زیور ہے. حلل مجددہ، ایک ایسا زیور ہے، ایسے زیور اس انسان کے اوپر ہیں، اس انسان کے اخلاق پر ہیں، اس انسان کی روح پر ہیں، کہ جو کبھی پرانے نہیں ہو رہے ہیں بلکہ دن بدن نئے ہوتے جا رہے ہیں. تو امام زیور سونا چاندی کو نہیں بتا رہے ہیں، امام زیور موتیوں کو اور پتھروں کو نہیں بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں انسان کا حقیقی زیور جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس کی تمیز ہے، وہ اس کا اخلاق ہے، اس کو امام زیور بتا رہے ہیں. آگے حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ والفکر مرآۃ صافیہ. فکر کا معنی واضح ہے ہمارے لیے، یعنی ایک چیز کے اوپر سوچنا. اس سوچنے کے لیے مختلف تعریفیں بیان کی گئی ہیں. عام طور سے جو تعریف رائج ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے عقل میں کچھ ایسی چیزیں کہ جو اس کو پہلے سے پتہ ہیں، ان کو آپس میں رکھ کر ایک مجہول چیز تک کے پہنچے، اس کو بولتے ہیں فکر. اور عام طور سے ہم لوگ اس کام کو بغیر اس کے کہ ہم متوجہ ہوں اس چیز کی طرف، ہمارا دھیان جائے کہ ہم کون سا پروسیس اپنے عقل میں، اپنے انٹلیکٹ میں کام کر رہے ہیں، کون سا پروسیس چل رہا ہے، ہم لوگ عام طور سے فطری طور پہ کرتے ہیں. امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ فکر جو تم کرتے ہو، یہ کسی کام کو کرنے سے پہلے اگر ہو تو یہ ایک طریقے سے مرآۃ صافیہ. مرآۃ کہتے ہیں آئینے کو، صافیہ یعنی صاف آئینہ جس کے اوپر کوئی دھندلاہٹ نہیں ہے. اب اگر کوئی انسان کسی عمل کو کرنے سے پہلے اس کے اوپر سوچتا ہے، تفکر کرتا ہے، تو امام فرما رہے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ہے کہ تمہارے اس عمل کو ایک آئینے میں اس کی پوری حقیقت دکھا دی جائے. آپ اگر کہیں پر بیٹھے ہوں اور آپ دیکھنا چاہیں کہ میں اس وقت کیسا دکھ رہا ہوں، تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ جا کر آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیے. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ اس وقت صحیح سچویشن میں ہیں یا نہیں ہیں، آپ کے بال صحیح ہیں یا نہیں، آپ کے کپڑے صحیح ہیں یا نہیں ہیں. تو انسان کو اگر اپنی حقیقت دیکھنی ہے ظاہری طور پہ، تو وہ سب سے آسان کام یہ کر سکتا ہے کہ یا تو آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے یا آئینے کو اپنے سامنے لے آئے. امام فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان سوچتا ہے کسی کام کو کرنے سے پہلے، تو یہ اس طریقے سے ہے کہ وہ اپنے کام کو آئینے کے سامنے رکھ رہا ہے، تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کام غلط ہے یا صحیح ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، اور پروگرام کا جو آخری حصہ تھا وہ بھی ہم نے مل کر دیکھا، اور تینوں حصے الحمدللہ، چاہے وہ خطبات کا ہو یا وہ مکتوبات کا ہو یا وہ حکم کا ہو، تینوں سے ہم نے قصب فیض کیا. ہمارے مہمانوں نے بہت اہم مطالب ہمارے لیے یہاں پر بیان کیے، بس ضرورت اس کی ہے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں. اس لیے کہ اگر انسان عمل نہیں کرتا تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر علم ہو لیکن عمل نہ ہو تو کہا جاتا ہے کہ العلم حجاب الاکبر، یہی علم انسان کے لیے حجاب اکبر بن جاتا ہے اگر عمل نہ ہو. اور اگر علم کے ساتھ عمل ہے انسان کے پاس، تو وہ علم اس کی ہدایت کا اور اس کی شفاعت کا ضامن ہے، اس کی کامیابی کا ضامن ہے. تو اہل بیت اطہار نے ہمیں یہ جو خزانہ دیا ہے ہدایت کا، جو ان کے فرامین ہیں، یا خود ان میں سے ان مختلف جو احادیث کی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک نہج البلاغہ جو ہمارے سامنے ہے، جس کے حوالے سے یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اس میں اتنا ہمارے پاس علم کا خزانہ ہے ہمیں یہ حاصل کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنا حاصل کریں اتنا ہی اس کے اوپر عمل بھی کریں۔ اس حکمت کے ذریعے ہم نے جن چیزوں کو حاصل کیا، چاہے وہ علم کے حوالے سے ہو یا وہ آداب کے حوالے سے ہو یا وہ مثلا فکر کے حوالے سے ہو، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب ہم نے امام کی زبانی سنا، دیکھیں یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے کہنے والا، یہ امام کی زبان سے صادر ہوا ہے، حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اس کو بیان فرما رہے ہیں، تو ہمیں اپنی زندگی میں ان کو عملی طور پر اتارنا چاہیے، ان کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل کر سکیں تاکہ حقیقی ان کے پیروکار بن سکیں اور حقیقی مسلمان بن سکیں۔ ناظرین بہت شکر گزار ہیں، پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، خدا حافظ، فی امان اللہ۔